والحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے, جیسے انگریزی اعتبار سے جنوری پہلا مہینہ ہے, وہاں سے سال شروع ہوتا ہے, اسی طرح اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام ہے. اس طرح 12 مہینے قرآن کریم میں بھی منصوص ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تاریخ بھی یہی بنائی. ان 12 مہینوں کے پورا ہونے پر ایک سال پورا ہوتا ہے, 29 یا 30 دن کے پورا ہونے پر مہینہ پورا ہوتا ہے, اور 7 دن پر ایک ہفتہ بنتا ہے, اور ایک دن 24 گھنٹے کا بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا, لیل و نہار, رات اور دن کی گردش, اس سے مہینہ بنا, سن بنا, تاریخ بنی, انسان کی عمر بنی. چھوٹا ہے, بڑا ہے, معیار یہی ہے کہ بھائی کتنے سال اس پر گزرے, اس اعتبار سے اس کی عمر شمار ہوتی ہے. اور اصل جو ہجرت کا واقعہ پیش آیا وہ 3 مہینے کے بعد, محرم, سفر, اس کے بعد ربیع الاول, تیسرا مہینہ. تو چونکہ ہر آدمی سفر کرنے سے پہلے پروگرام بناتا ہے, مشورے کرتا ہے, اس سلسلے کی لائن دوڑتا ہے, اچانک تو سفر بہت کم پیش آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے باب میں کفار مکہ کی تکلیفوں سے خاص طور پر مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو جس انداز سے تکلیفیں دی جا رہی تھیں تسلسل کے ساتھ, اس اعتبار سے پھر آپ نے پہلے اور صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا, اور آپ انتظار فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم آنے کا, اس لیے کہ حضور کا ہر فعل, ہر عمل, ہر قول اللہ کی وحی کے تابع ہوتا ہے. اللہ کی وحی آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا, وحی نہیں آئی تو کوئی سلسلہ نہیں, سلسلہ چلتا رہا وحی کا. آپ روزانہ قرآن کریم کے آیات مکہ والوں کو سناتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت. ایک مرتبہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, 15 دن وحی نہیں آئی, کفار نے اس پر بھی طعنا دینا شروع کر دیا. اور عجیب و غریب ایک عورت جو کافرہ تھی, اس کے جملے تھے, ما ہجرک الا شیطانک. دیکھیں کتنا بغض اور عداوت ان کے دلوں میں بھری تھی. یہ کہا کہ تم کو تمہارے شیطان نے چھوڑا ہے, کسی اور نے نہیں چھوڑا. یعنی وہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ وحی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں. جب وحی کا سلسلہ بند ہوا تو یہ جملے کہے, ما ہجرک الا شیطان, تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ رکھا ہے. اب سلسلہ بند ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت رنجیدہ ہوئے, غم زدہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی, بڑی عجیب و غریب آیات, وہ سورت اتار دی جس کو دنیا سورہ والضحا کے نام سے جانتی ہے. والضحا واللیل اذا سجا, قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی, اور پھر قسم کھائی رات کی جب اندھیرا چھا جائے. اشارہ کرنا ہے کہ اندھیرا اور تاریکی یقیناً آتی ہے, پیش آتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ سورج بھی روشن کرتے ہیں اور اس کی روشنی سے پورا عالم منور ہو جاتا ہے. تو اگر وحی کا سلسلہ چند روز کے لیے بند ہو گیا تو یہ ہمیشہ کا بند ہونا نہیں ہے, ایک وقت کا بند ہونا ہے, اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. قسم کھائے اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت میں لکھا, اس میں حکمت کیا ہے کہ چاشت کا وقت جو ہوتا ہے صبح کے 9-10 بجے کا وقت, اس میں پوری دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے, کہیں تاریکی اندھیرا باقی نہیں رہتا. کمروں کمروں تک میں جہاں ذرا سا روزن ذرا سا سوراخ مل جائے, روشن دان مل جائے, وہاں بھی دھوپ پہنچ جاتی ہے, اس کو بھی منور کر جاتی ہے. ایسا لگتا ہے باہر لائٹ لگی ہے اور اندر روشنی آ رہی ہے. اس کے لیے دوپہر کے وقت بھی نام نہیں لیا, چاش کے وقت کا نام لیا. اشارہ کرنا ہے کہ ہر ہر چھوٹے بڑے گھر کے اندر آپ کی رسالت کی اور اللہ کی توحید کی روشنی پہنچ کر رہے گی. اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلا, نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے, نہ اللہ کو کوئی آپ سے دشمنی ہوئی ہے, کوئی عداوت ہوئی ہے. وہ تو حکمتیں ہوتی ہیں, مصلحتیں ہوتی ہیں, اللہ کبھی روکتے ہیں کبھی حکم دیتے ہیں, یہ اللہ کی حکمتیں. یہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر روزانہ ایک سلسلہ رہے تو آدمی جلدی ذرا بور بھی ہو جاتا ہے, تھک بھی جاتا ہے, کہ روز سلسلہ. اگر کوئی آدمی روزانہ ہی بریانی آپ کو کھلایا کرے تو آپ ایک ہفتے کے بعد کہیں گے کہ بھائی کچھ خدا کے واسطے کھچڑی کڑی لاؤ. اگر کوئی آدمی روزانہ ہی میٹھا کھلایا کرے آپ کو تو آپ تھوڑے دن کے بعد گھبرا جائیں گے, ارے بھائی بس کرو, کچھ ہوس بھی تو لے کر آؤ, دنیا میں اور بھی کچھ ملتا ہے, مزاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کبھی کبھی فترت وحی کا سلسلہ رکھا جاتا تھا, بہت ساری حکمت ہے. بلکہ علماء نے اسے ہی لکھا ہے, عجیب و غریب استدلال کرتے ہیں علماء, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فہم اور سمجھ عطا فرمائے کہ یہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر 2-4 مہینے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد وقفہ کیا جاتا ہے امتحان کے نام سے, کہ بھائی اب امتحان ہوگا, ایگزام ہوگا. اس میں بھی یہ حکمت ہوتی ہے کہ پچھلا جو 2-3 مہینے میں پڑھا گیا ہے ذرا اس کو ایک مرتبہ اور یاد کر لیا جائے, یہ فطرت کی حکمت ہے. اللہ کے رسول پر تسلسل کے ساتھ جو وحی کا سلسلہ جاری تھا تھوڑے دن کے لیے روک دیا گیا تاکہ وہ جتنا بھی ہے بالکل محفوظ اور ذہن نشین ہو جائے اور آئندہ کے لیے آپ تیار ہو جائیں, بلکہ استقبال کریں, انتظار کریں کہ اب کب وحی آئے گی اور پھر میں اس کو امت تک پہنچاؤں. وہاں کوئی ناراضگی کی بات نہیں تھی. ما ودعک ربک وما قلا, غرض یہ ہے کہ دشمنوں نے کوئی ایسا راستہ نہیں رکھا جس میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نہ ہو. وحی کا انتظار, اس پر بات چل رہی تھی کہ ہر کام ہر قول یہ حکمت سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. محرم الحرام میں یہ حکم آیا کہ ٹھیک ہے اب اللہ کی طرف سے اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اگر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں, اور اس کا غیبی انتظام کرایا گیا. حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مختلف جگہ کے لوگ آتے تھے حج کرنے. اس زمانے میں بھی جاہلیت میں کچھ باتیں دین ابراہیم کی باقی رہ گئی تھی عربوں میں, اس میں ایک حج بھی تھا. جس طرح بھی کرتے ہوں کر رہے تھے, بہرحال اس میں مدینہ کے لوگ بھی آتے تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل میں جو منا میں جمع ہوتے تھے 3 دن ہوتے گپ شپ ہی کے لیے تھے ان کے زمانے میں, آپ ان میں موقع نکال لیتے تبلیغ کا, توحید کا پیغام پہنچانے کا. چلے جاتے منا میں, کون کہاں سے آیا, بھائی کہاں سے آئے ہو, کوئی کہتا ہے یمن سے آئے, کوئی کہتا ہے فلاں علاقے سے آئے, کوئی کہتا ہے نجد سے آئے, کوئی کہتا ہے شام سے آئے, کوئی کہتا ہے کہ ہم یثرب سے آئے ہیں, کون قبیلہ ہے. حضور سب کے قبائل کے نام تک جانتے تھے, یہ ایک عجیب بات ہے. یہ علم جو آپ کو حاصل ہوا یہ فطری طور پر غیر اختیاری طور پر واقفیت. بہت سی مرتبہ آدمی سیکھتا نہیں ہے لیکن اسے پتا ہوتا ہے, بغیر سیکھے بھی یہ چیزیں معلوم ہو جاتی, خاندان کہاں سے چلا, پھر خاندان کی شاخ کہاں گئی, کہاں سے کہاں چلی. تمام عرب کے قبائل اور خاندانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے, کہتا ہم فلاں جگہ سے ہیں. اچھا فلاں قبیلے کو کہاں سے پہچان لے, ہمیں معلوم ہے, اور انسیت پیدا ہو جاتی. خیر پہلے سفر میں چھ, حج کے سفر میں چھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے, انہوں نے جا کر پھر مدینہ میں اسلام کے فضائل مناقب بیان کیے. دوسرے سال جو لوگ حج میں آئے ان میں 72 آدمی کا قافلہ حج میں آیا, اور پھر انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کو یہاں ستایا جا رہا ہے, آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, آپ ہمارے یہاں ہیں, ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. یہ بات ذوالحجہ کی ہوئی, اور محرم الحرام میں اللہ کی طرف سے حکم بھی ملا اور آپ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی. یہ ہے خاص وجہ سال کے ابتدا کی, اور پھر تاریخ لگی ربیع الاول سے. ربیع الاول میں ہجرت ہوئی, سن 1 ہجری میں بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. محرم الحرام, ایک تو یہ بات پیش آئی کہ ہجرت کی تاریخ کی بنیادی یہیں سے شروع ہوئی. دوسرے یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ پہلے مذاہب میں بھی قابل احترام تھا, چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کی فضیلت ایسی ہی تھی جیسے رمضان کی فضیلت ہوتی, اور اس میں 10ویں محرم کا روزہ ان کی شریعت میں فرض تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو دیکھا کہ محرم کا روزہ لوگ رکھتے ہیں, بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں. تو بھائی روزہ تو اچھی چیز ہے, حضور نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے, آپ لوگ رکھتے ہیں آپ کے دین کی اتباع میں, ہمارے دین میں اس سے منع نہیں کیا گیا, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا عاشورہ محرم کا, 1 سال 2 سال. پھر ایک زمانہ آیا کہ جب یہودیوں کے ساتھ بہت سی چیزوں میں موافقت کی تاکہ وہ اسلام سے قریب ہوں, ان کو معلوم ہو کہ یہ ایمان یہ اسلام اور ان کا مذہب کوئی الگ الگ نہیں ہے, لیکن جب وہ دشمن ہی بنے رہے, مخالفت ہی پر رہے, تو پھر مخالفت بھی کی گئی. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر 10ویں کا روزہ تو اچھی چیز ہے مگر ان کی مخالفت بھی کرنی ہے, ایک روزے کا اور اضافہ کروں گا, 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا, 9 اور 10 ہو جائیں گی یا 10 اور 11 ہو جائیں گی, اس طریقے پر ایک روزے کو ملا لوں گا تاکہ ان کی موافقت اس اعتبار سے کہ شریعت کا ایک اہم کام یہ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, اور ہم تم سے پیچھے نہیں ہیں, ہم تم سے آگے ہی ہیں دین کے معاملات میں, ایک روزہ ہم اور رکھیں. اس طریقے پر اضافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ اور صحابہ کو بتایا, تو علماء امت نے فرمایا کہ جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھے تو کوشش کرے کہ 2 روزے ایک ساتھ رکھے, 9ویں اور 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لے, بات اس سنت پر عمل ہو گیا. اب مجھے جو بتانی ہے بات وہ یہ بتانی ہے کہ یہ ایک ہی عمل ہے جو شریعت کے اعتبار سے محرم کے مہینے میں مطلوب ہے, جس کا سنت ہونا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. اس میں رات کی عبادت کا بھی ذکر نہیں, بعض راتیں جن میں عبادت ہیں, اس رات میں کوئی عبادت کا سوال نہیں, اگرچہ وہ رات تو گزر چکی لیکن ایک بات آگے تو ذکر کر رہا ہوں کہ محرم کے مہینے میں جو چیز ہے وہ صرف اتنی ہے کہ 1 یا 2 دن کا روزہ رکھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کیا جائے. یہ وہ روزہ تھا جو پہلے بھی تھا, اللہ کے رسول نے بھی باقی رکھا. اس کے علاوہ اب جتنی بھی خرافات ہو رہی ہیں آج کے دور میں, جائزہ لے لیجئے پوری دنیا میں جہاں جو بھی خرافات ہو رہی ہو, کوئی کہتا ہے کہ اس میں ماتم کیا جائے, کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا جائے, کوئی کہتا ہے حلوے مانڈے کھائے جائیں, ایک طرف افراط ہے دوسری طرف تفرید ہے. ایک طرف 10 دن کو عاشورہ کے غم کے دن بنا لیے, میں ہندوستان میں ہوتا ہوں تو اب پہلے تو نہیں تھا لیکن گجرات میں ہائی وے پر بے شمار ہوٹل ہیں اور بڑا اچھا انتظام ہے نمازوں کا، استنجا وغیرہ کا، کھانے پینے کا. اب بہت سی ہوٹلیں بن گئی وہاں پر شیعہ لوگوں کی بھی. تو جب ان دنوں میں جانا ہوا عاشورہ محرم سے پہلے، دیکھا دکان بند، ہوٹل بند، کہ بھائی کیوں بند؟ کہ بھائی ماتم کا دن ہے. لو بھائی روزی بھی کھوئی تم نے اپنی. کس شریعت میں کہا گیا ہے؟ کون سی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم سیدنا حسین پر اتنا غم اور ماتم کرو کہ 10 دن تم کھانا پینا ہی بند کر دو اور اپنے آپ کو چھرے اور چاقو سے زخمی کرو؟ کس شریعت نے کہا؟ وہاں تو یہ قانون ہے کہ بڑے سے بڑے انتقال پر غم کیا گیا تو 3 دن، اور اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب غم کا وقت ختم ہو گیا، اب نہ کوئی غم کا کام کیا جائے گا نہ کوئی غم. کچھ تو یہ حالت ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ چیزیں نکال رکھی کہ بس خوب دعوتیں کرو، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، اس کو تقسیم کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیاسے ہو کر گئے تھے، لہذا خوب پانی پیو اور پلاؤ. تو بھائی وہ تو چلے گئے، تم کو کیا؟ طرح طرح کی خرافات. اللہ تعالیٰ ان تمام خرافات سے بچائے. اصل جو چیز کرنے کی وہ اتنی ہے بس کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں. ارے کیا کہہ رہا ہوں، عاشورہ کا روزہ رکھا جائے اور بس. یہ سنت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام قربانی اور محنت سے پہلا ہے. سب سے پہلی قربانی ہجرت کی ہے، جو عنوان بن گیا اسلام کے دنیا میں پھیلنے کا. اور پھر دیکھیں کیسی کیسی قربانی دی. اور پھر یہ ہجرت اگرچہ مخصوص دی لیکن اللہ کے رسول نے اس کو قیامت تک کے لیے پھیلا دیا. والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم معصیت کو چھوڑ دیں، ہم برے اعمال کو، بری حرکتوں کو چھوڑ دیں. اور پھر اس طرح چھوڑنے کی بنیاد پر ہم بھی، جسے کہتے ہیں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا، تو ہمارا نام بھی مہاجرین میں آ جائے تو یہ خوبی ہو جائے گی. قرآن کریم نے مہاجر اور انصار کی بڑی فضیلت بیان کی. بہرحال مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور برائیوں سے دور رہیں. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2-3 ہفتے سے کوئی اعلان نہیں کیا ہے، آپ سمجھو کہ ماشاء اللہ بہت فتوحات جمع ہو گئی ہوں گی. خیر بار بار کہنا بھی ٹھیک نہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کام کو آسان سے آسان تر فرمائے. پہلے جو انداز تھا تعمیر کے سلسلے میں، تو اس اعتبار سے تو یہ کام اس وقت تک مکمل ہو گیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. ایک بات بہت دنوں سے یہ محسوس کی جا رہی تھی کہ جو نظام دیکھا گیا بنایا گیا، تو ماشاء اللہ اب آئندہ نمازی 300, 400, 500 تک بھی ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ. اتنی بڑی جگہ بن گئی. لیکن جب کبھی اتنی بڑی جگہ ہوگی تو اس کے اعتبار سے وضو استنجا خانے میں جگہ بہت تنگ پڑ جائے گی. ایک خیال تھا، تو کوئی نیت کوئی ارادہ پہلے سے نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی کر دیا کہ ایک بازو والا مکان 122 الہاو اسٹریٹ بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، اور وہ بھی الحمدللہ ہماری سہولت کے لیے ایک کام ہو گیا. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بازو میں کوئی دوسرا مسلمان رہتا تو ظاہر ہے اس کی فیملی بھی ہوتی ہے، اور اس مکان کی اور یہ مسجد مجلس دعوت الحق کی جو بیچ کا راستہ ہوتا ہے وہ مشترک تھا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان. اسی طریقے پر معاملات بعض وقت بگڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دلا کر اس کو خالص کر دیا. اب گٹر لائن ہے اور اس کے بعد ڈسٹ بین وغیرہ کے آنے جانے کا راستہ ہے. پھر کچھ مستقبل میں درسگاہوں کی ضرورت پڑے گی اور دوسرے بہت سے کام ذہن میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کے لیے ایک آسانی کی شکل پیدا کر دیں گے. اس کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا ہے، اسی کا کام ہو رہا ہے. اس کام کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی بحال چل رہا ہے. دعا فرمائیں اور پھر آپ سے کہوں گا کہ بھئی کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ بھئی کہوں کہ بھئی ہو گیا, لہذا آپ اپنی ہمتیں باقی رکھیے, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آپ ہوں یا آپ کے واسطے سے جو حضرات بھی ہوں, آج تک جس نے تعاون کیا اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے, خوب عطا فرمائے, ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, اور آئندہ بھی جو کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے پورا کرا دیں, اور اس میں حصہ آپ حضرات کے ذریعے سے بھی لگ جائے. جب جب موقع آ جائے اس کی تکمیل کے لیے کوشش کریں, اپنے دوستوں کو یاد دہانی کریں اور دعائیں خیر کرتے رہیں. سبحان اللہ.